سنیچر 15 نومبر کے سہربین میں اسد علی کا سلام۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی اور پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کا مسائل سے مل کر نمٹنے کا عزم، کیا دونوں ملک شدت پسندی پر قابو پا لیں گے؟ تجزیہ کار:
یہی تو سب کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کو بات چیت کے لیے آمادہ کریں، چین بھی اس میں ایک کردار ادا کر رہا ہے، سعودی عرب بھی ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف نے پاکستان کے دورے پر آنے والے افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان دہشت گردی اور شدت پسندی کے مسائل سے مل کر نمٹیں گے، جبکہ افغان صدر نے کہا ہے کہ ماضی کو بھول کر مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایوب ترین کی رپورٹ۔
افغان صدر محمد اشرف غنی اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے آج یہاں وزیر اعظم ہاؤس میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک غربت پسماندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے مشترکہ منصوبے شروع کریں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اس موقع پر افغان صدر اشرف غنی کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات انتہائی اہمیت کے عامل ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان میں جمہوری عمل کا تسلسل چاہتے ہیں۔ اشرف غنی نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت بڑھانے سے متعلق اقدامات اور سمجھوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو سفر 13 سال میں طے نہیں ہو سکا وہ صرف 3 دن میں طے ہوا۔
پاکستان میں جنوبی پنجاب کے شہر ملتان میں کالج کے طلبہ نے ادھار چائے نہ دینے پر نجی ہوٹل کے مالک کو آگ لگا دی۔ یہ واقعہ ملتان کے علاقے ممتاز آباد میں صبح اس وقت پیش آیا جب ٹیکنالوجی کالج کے 4 طلبہ چائے پینے ہوٹل پر گئے۔ تفصیل شمائلہ جعفری سے۔
ملتان پولیس کے مطابق چائے کے پیسے دینے پر ان طلبہ کا ہوٹل کے مالک سے جھگڑا ہوا۔ معین، معاویہ اور 2 دوسرے طلبہ نے ہوٹل کے مالک نعیم سے تلخ کلامی کی، اس کو مارا پیٹا اور پھر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، جس سے نعیم شدید زخمی ہو گیا۔ آگ لگانے کے بعد 4 طلبہ فرار ہو گئے۔ نعیم کو نشتر ہسپتال منتقل کر کے واقعے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ملتان پولیس کے مطابق نعیم کی حالت خطرے سے باہر ہے اور مقدمے کے مرکزی ملزم معین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
امریکہ کی سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول یا امراض پر قابو پانے کے مرکز کے ماہرین نے کہا ہے کہ اقوام عالم پہلی دفعہ پولیو کے مرض کو شکست دینے والی ہے، لیکن پاکستان میں پولیو کے حوالے سے صورتحال پریشان کن ہے۔ رضا ہمدانی۔
امریکن سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول یعنی CDC نے کہا ہے کہ پولیو کے مرض کو عالمی سطح پر ختم کرنے میں ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا گیا ہے، تاہم پاکستان میں اب بھی صورتحال انتہائی پریشان کن ہے۔ CDC کی رپورٹ کے مطابق پولیو کے وائرس کی 3 اقسام ہیں، جن میں سے پہلی اور دوسری قسم کو ختم کر دیا گیا ہے، تاہم تیسری قسم کے وائرس کا آخری کیس نومبر سن 2012 میں پاکستان میں سامنے آیا تھا۔ پولیو کا ٹائپ 1 یا پہلی قسم کا وائرس پاکستان، افغانستان اور نائجیریا میں باقاعدگی سے سامنے آتا ہے۔ CDC کے ڈاکٹر سٹیفن نے کہا ہے کہ اس وقت دنیا بھر سے اس موذی مرض کو ختم کرنے میں سب سے بڑا چیلنج پاکستان میں پولیو پر قابو پانا ہے۔
آسٹریلیا میں ہونے والے G20 سربراہی اجلاس میں مغربی رہنماؤں نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اسے یوکرین میں جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کرنا ہوگی، ورنہ اس پر مزید پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ برطانوی وزیراعظم ڈیوڈ کیمرن نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے کہا ہے کہ اگر روسی افواج یوکرین میں موجود رہیں تو یورپ اور روس کے تعلقات مختلف نوعیت کے ہو جائیں گے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے روس کی کارروائیوں کو ہولناک قرار دیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ مسٹر پوٹن اپنے طے شدہ پروگرام کے برخلاف وقت سے پہلے اس اجلاس کو چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے روس پر عائد پابندیوں کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ امریکہ کے اعلیٰ ترین فوجی افسر جنرل مارٹن ڈیمپسی غیر اعلانیہ دورے پر عراق پہنچے ہیں۔ عراق میں دولت اسلامیہ کے خلاف امریکی فضائی بمباری شروع ہونے کے بعد یہ جنرل ڈیمپسی کا عراق کا پہلا دورہ ہے۔ دوسری جانب عراق میں حکام کا کہنا ہے کہ ان کی افواج نے دارالحکومت بغداد کے شمال میں واقع قصبے بیجی سے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کو نکال باہر کیا ہے۔ ہانگ کانگ میں جمہوریت کے لیے مہم سازی کرنے والے 3 طلبہ رہنماؤں کو بیجنگ میں چینی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے جانے سے روک دیا گیا ہے۔ ان 3 افراد کو ہوائی اڈے پر سیکیورٹی حکام نے اس وقت روکا جب وہ جہاز پر سوار ہونے والے تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان 3 کے پاس وطن واپسی کے لیے درست دستاویزات موجود نہیں تھیں۔ ہانگ کانگ میں رواں سال ستمبر میں مظاہرین نے جمہوریت کے حق میں احتجاج شروع کیا تھا۔ افریقی ملک سیارا لیون سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر کو ایبولا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد علاج کی غرض سے امریکہ لے جایا گیا ہے۔ مارٹن سالیا کے پاس امریکی شہریت ہے اور انہوں نے ایک امریکی خاتون ہی سے شادی کر رکھی ہے۔ انہیں علاج کے لیے نبراسکا میں سب سے الگ تھلگ رکھا جائے گا۔ تاحال یہ واضح نہیں کہ ڈاکٹر سالیا، جو ایک سرجن ہیں، ایبولا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کر رہے تھے یا نہیں۔ ڈاکٹر مارٹن سالیا ایبولا سے متاثرہ 10ویں شخص ہیں جن کا امریکہ میں علاج ہو رہا ہے۔ برطانیہ میں 5 سال کی عمر میں پاکستانی نژاد برطانوی شہری آیان قریشی مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل امتحان پاس کر کے دنیا کے کم عمر ترین کمپیوٹر پروفیشنل بن گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ شمائلہ خان.
برطانیہ کے رہائشی آیان قریشی نے 5 برس کی عمر میں مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا امتحان دیا تھا. انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امتحان مشکل تھا لیکن مزے کا تھا، جس میں سوالات کے مختلف جوابات میں سے ایک منتخب کرنا تھا.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نام نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں.
رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
ہمارے نام نگار، باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پروگرام کے آغاز پر مختصراً ملتان کا ذکر، جہاں کسی کالج کے چند طلبہ نے ادھار چائے نہ دینے پر ایک ہوٹل کے مالک کو آگ لگا دی. ملزمان پکڑے گئے یا نہیں اور ہوٹل کے مالک کی اب حالت کیا ہے، اس کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں یہ اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر بھی ہے. اب رخ کرتے ہیں آج کے سیربین کے بڑے موضوع کی طرف. پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ ماضی کو بھول کر مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے. یقیناً ان کا یہ پیغام پاکستان کے لیے ہے. اس موقع پر پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان دہشت گردی اور شدت پسندی کے مسائل سے مل کر نمٹیں گے. پاکستان اور افغانستان کے لیے ماضی کو بھولنا اور مل کر دہشت گردی اور شدت پسندی سے نمٹنا کتنا آسان یا مشکل ہوگا، یہ سب باتیں ہم نے ماہرین کے سامنے رکھیں اور ان کی اس بارے میں رائے پروگرام میں آگے چل کر آپ سن سکیں گے. لیکن پہلے سنتے ہیں کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی کی پاکستان میں مصروفیات کیا رہیں، اور دونوں ممالک میں اس دورے کے دوران طے پانے والے معاہدوں کی تفصیل کیا ہے. اسلام آباد سے ہمارے نامہ نگار ایوب ترین کی رپورٹ.
افغان صدر محمد اشرف غنی اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے آج یہاں وزیر اعظم ہاؤس میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا. وزیر اعظم میاں نواز شریف نے اس موقع پر افغان صدر اشرف غنی کو اپنے دوسرے گھر یعنی پاکستان آنے پر خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات انتہائی اہمیت کے عامل ہیں، جبکہ ایک مستحکم افغانستان کے لیے افغان حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے. ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کو سیاسی اور معاشی لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک پرامن افغانستان پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان اس وقت تبدیلی کے اہم دور سے گزر رہا ہے، جس کے لیے پاکستان بھرپور ساتھ دینے کے لیے تیار ہے.
Two countries face formidable challenges, including extremism and terrorism, a precarious security environment, and transnational crimes.
نواز شریف نے افغان صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان اور پاکستان کو خطے میں دہشت گردی اور شدت پسندی اور سیکورٹی کے غیر معمولی آلات جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے دونوں ممالک مشترکہ طور پر کام کریں گے. اس موقع پر افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ ہم پاکستان اور افغانستان میں جمہوری عمل کا تسلسل چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں ماضی کو بھول کر بہتر مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے. افغان صدر نے دونوں ممالک کے درمیان تجارت بڑھانے سے متعلق عالیہ اقدامات اور سمجھوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو سفر 13 سال میں طے نہیں ہو سکا، وہ صرف 3 دن میں طے ہوا. افغان صدر اشرف غنی کہہ رہے کہ آج ہم نے کئی اہم فیصلے کیے ہیں، جنوبی ایشیا کو مرکزی ایشیا سے ملا دیا تاکہ افغانستان کے راستے پاکستان کو توانائی، بالخصوص تیل اور گیس پائپ لائن جیسے اہم منصوبوں سے منسلک کیا جا سکے. مشترکہ پریس کانفرنس سے قبل افغانستان اور پاکستان کے وزراء خزانہ نے تجارت سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان تجارت میں 2 گنا اضافہ کیا جائے گا. بعد ازاں افغان صدر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فرت اللہ بابر، عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین محمود خان چگزی اور قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے بھی ملاقاتیں کی. ان ملاقاتوں میں افغان صدر نے پاکستانی سیاسی رہنماؤں سے افغانستان میں مفاہمتی عمل میں اہم کردار ادا کرنے کی ضرورت پر زور دیا. اس پر زیادہ تر قوم پرست رہنماؤں نے اشرف غنی کو اس سلسلے میں ہر ممکن تعاون کا یقین دہانی کرائی. ایوب ترین، بی بی سی، اسلام آباد.
افغانستان کے صدر اشرف غنی کے پاکستان کے دورے کے بارے میں میں نے مزید بات چیت کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے افغانستان اور طالبان کے امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ افغانستان کے صدر کے پاکستان کے دورے کے دوران وعدے بھی بہت ہوئے اور کہا جائے تو مثبت باتیں بھی بہت ہوئیں. اب سوال یہ ہے کہ ایسی باتیں تو تقریباً ہر سفارتی دورے میں ہوتی ہیں, ہر سربراہ مملکت ایک دوسرے سے مل کر اتنی ہی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, مگر پاکستان اور افغانستان کے معاملے میں یہ سارے وعدے, یہ ساری باتیں کس حد تک عملی شکل اختیار کر سکتی ہیں, یہ کتنا آسان یا مشکل ہوگا؟
دیکھیں, آسان تو بالکل نہیں ہے, اور پہلے بھی کئی دفعہ ایسی ملاقاتیں ہوئیں, اچھے الفاظ استعمال کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ دورہ کامیاب رہا. خاص طور پہ حامد کرزئی کے 13 سالہ دور میں تو وہ 22 بار پاکستان آئے تھے, پاکستانی حکام بھی کابل گئے تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے کے مقابلے میں تو اس بار امیدیں زیادہ ہیں, اور ایک نئے صدر آئے ہیں اور ایسے صدر ہیں جو فیصلے کی قوت بھی رکھتے ہیں. جس طرح ہم نے دیکھا ہے پچھلے 1.5 مہینے میں انہوں نے جو بھی وعدے کیے, فیصلے کیے, ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس بار وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کافی تیاری کی ہے, اور یہ الزام بھی لگایا کہ حامد کرزئی بغیر کسی صحیح ایجنڈے کے پاکستان آتے تھے اور کوئی تیاری نہیں کرتے تھے, اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے تیاری کی ہے, اور سعودی عرب گئے, چین گئے, پھر پاکستان آئے, تو یہ دونوں ملک جو ہیں یہ پاکستان کے اتحادی ہیں, دوست ہیں. میرے خیال میں ان کی بڑی شدید خواہش ہے کہ پاکستان, چین, سعودی عرب اور افغانستان مل کر افغانستان میں امن قائم کرنے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اقتصادی محاذ کے اوپر تو پہلے بھی کوئی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں تھی, کافی تجارت ہو رہی ہے, اس میں جو معاہدے ہوئے ہیں ان کی توقع تو تھی, لیکن سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر فی الحال ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اشرف غنی کابل واپس جا کر کیا کہتے ہیں.
آپ نے کہا کہ یہ جو سیکیورٹی کے معاہدے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے, تو پھر یہ جو امیدیں آپ جن کی بات کر رہے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے کہ کس امید پر ہم کہیں کہ اس دفعہ زیادہ کچھ بہتر نتیجہ نکلے گا, کچھ زیادہ بات آگے بڑھے گی؟
دیکھیں, میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ کل جب اشرف غنی جی ایچ کیو گئے تھے پاکستان آرمی کے ہیڈ کوارٹرز میں, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ٹریننگ کے معاملے میں بات ہوگی, تو ٹریننگ کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے فوجی افسروں کی پاکستان میں تربیت, یہ ایک ایشو ہے. پاکستان نے بار بار پیشکش کی ہے, 2010 میں پہلی بار پاکستان نے یہ پیشکش کی تھی کہ وہ افغانستان کے فوجی افسروں کی تربیت کے لیے تیار ہے, لیکن پاکستانی پیشکش کو رد کر دیا گیا. حامد کرزئی نے بڑی شرائط لگائی تھی, تو اب لگتا یہ کہ شاید اشرف غنی اس میں پیش رفت کریں, اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی فوج نے پیشکش کی ہے کہ وہ افغانستان کی فوج کے ایک انفینٹری بریگیڈ کو مسلح کریں گے, اسلحہ بھی دیں گے, تو یہ ممکن ہے کہ افغانستان کی حکومت اس بات کو مان لے. کچھ چیزوں کو شاید یہ افشا کریں گے, کچھ کو نہیں کریں گے. چند ہفتوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کتنا تعاون ہوا ہے, کیونکہ اشرف غنی جب پاکستان میں تھے پچھلے 2 دن سے تو طالبان کے حملوں میں بھی کافی اضافہ ہو گیا تھا. طالبان بھی شاید ایک رکاوٹ ڈالیں گے, وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہتر ہوں, جس کا نقصان پھر طالبان کو ہو.
عام طور پر جو سفارتی دورے ہوتے ہیں ان میں سیاسی قائدین سے ملاقات کرتے ہیں. پاکستان آ کر صدر اشرف غنی کی جنرل راحیل شریف سے ملاقات اور فوجی صدر دفتر کے دورے سے کیا پیغام ملتا ہے؟
دیکھیں, افغانستان کی حکومت پچھلے 13 سال سے بار بار یہ کہتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج سے براہ راست بات کریں, آئی ایس آئی کے نمائندوں سے بات کریں, اور حامد کرزئی نے تو اصرار کیا تھا, اور پھر پاکستان کی پچھلی حکومت کے وزیر اعظم جب کابل گئے تو وہ اپنے ساتھ آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کو بھی لے گئے تھے. اس بار بھی چونکہ افغان حکومت کا اصرار ہوگا تو ان کو جی ایچ کیو لے جایا گیا, اور آرمی چیف پہلے کابل گئے, پھر انہوں نے میزبان کا کردار جی ایچ کیو میں ادا کیا. جس طرح ایک عام تاثر ہے پاکستان میں بھی ہے, پاکستان سے باہر بھی ہے, کہ پاکستان کی فوج بہت بڑی قوت ہے, اور ان کی مرضی کے بغیر پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں ہوتا، خاص طور پہ یہ جو ایشوز ہیں افغانستان کا ہے، طالبان کا ہے، کشمیر کا ہے۔ تو اس لیے یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اس میں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ سویلین حکومت اور وزیر اعظم تقریباً اوور شیڈو ہو گئے تھے، کل تک تو وہ تھے بھی نہیں، پاکستان سے باہر تھے، آج ان کی ملاقات اشرف غنی سے ہوئی ہے۔ تو یہ ایک تاثر ہے، لیکن ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو سیکیورٹی کے مسئلے ہیں اور جو صورتحال ہے بارڈر کے اوپر، اس میں فوج کا کردار دونوں جانب بہت اہم ہے۔ تو فوج اور سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں، آئی ایس آئی ہے اور این ڈی ایس ہے، ان کو بھی آپس میں بات کرنی پڑے گی اور تعاون کرنا پڑے گا، ورنہ یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا۔
تو کیا وہ قوتیں جن کا کچھ مفادات تھے یا جن کی وجہ سے یہ سارے طالبان اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ان کو رضامند کرنا کتنا آسان یا مشکل ہوگا؟
طالبان کا جو مسئلہ ہے، یہی تو بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ افغانستان میں طالبان ایک حقیقت ہیں، اور سرتاج عزیز جو وزیر اعظم کے مشیر بھی ہیں فورن افیئرز اور سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے، انہوں نے کل ہی ایک بیان دیا تھا کہ طالبان ایک سٹیک ہولڈر ہیں، ایک حقیقت ہیں، ان سے بھی بات کرنی پڑے گی۔ تو اسی لیے اشرف غنی پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ طالبان سے ان کی بات کروائیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کا طالبان کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے۔ طالبان نے تو اب تک انکار کیا ہے، نہ حامد کرزئی سے بات چیت کی، اور اشرف غنی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے امریکہ سے جو سیکیورٹی کا معاہدہ کر لیا ہے، اس کے بعد ان سے بات کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہی تو سب کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کو بات چیت کے لیے آمادہ کریں، لیکن پاکستان بھی ایک حد تک طالبان کو آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک نئی کوشش شروع ہوئی ہے، چین بھی اس میں ایک کردار ادا کر رہا ہے، سعودی عرب بھی ہے۔ تو یہ سب مل کر اگر کوشش کریں، طالبان کو کچھ ضمانتیں دی جائیں، افغان حکومت بھی اپنی پالیسی کو واضح کرے، اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ مل کر ایک پالیسی بنائیں اتفاق رائے سے کہ طالبان سے کن شرائط کے اوپر بات کریں گے، تو پھر ممکن ہے پاکستان کوئی اس میں اہم رول ادا کرے۔
یہ تھے افغانستان اور طالبان کے امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا جب بھی ذکر ہوگا تو کچھ دیگر ممالک کے نام بھی ضرور ذہن میں ابھریں گے جن کی ان دونوں کے تعلقات میں گہری دلچسپی رہتی ہے۔ ان میں چین، بھارت اور سعودی عرب کے نام شامل ہیں۔ ان ممالک کی صدر اشرف غنی کے دورہ پاکستان میں دلچسپی کیا ہو سکتی ہے اور ان کی اس دورے سے کیا توقعات وابستہ ہیں، یہ سمجھنے کے لیے میں نے برطانیہ میں مقیم افغانستان کے امور کے ماہر اور کئی کتابوں کے مصنف موسیٰ جلال زئی سے بات کی اور ان کا کہنا تھا۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چین کی افغانستان کی امن اور سلامتی میں بہت بڑی دلچسپی ہے، کیونکہ چائنا نے وہاں پر بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی کی ہے اور چائنا افغان فوج کی مدد بھی کر رہی ہے، اور دو ہفتے قبل افغان صدر چائنا کے دورے پر گیا تھا اور دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں معاہدے بھی ہوئی ہے۔
یہ تو آپ نے بتایا چین کا، تو بھارت کی اس میں کیا دلچسپی ہے اور اس کے کیا مفادات ہیں؟
بھارت افغانستان کا دیرینہ دوست ہے اور گزشتہ 13 سال سے بہت بڑی انویسٹمنٹ افغانستان میں انہوں نے کی ہے، افغان فوج کو تربیت بھی دے رہے ہیں، افغانستان کو اسٹیبلائز بھی کر رہے ہیں۔ بھارت کی بھی یہ دلچسپی ہے کہ افغانستان میں امن ہو، ترقی ہو، تاکہ سنٹرل ایشیا کے ساتھ وہ پرامن افغانستان کے راستے تجارت کر سکے۔
اچھا، چین کا جو دورہ کیا صدر اشرف غنی نے، اس کے تناظر میں یہ بات کہی گئی تھی کہ پڑوسی ممالک افغانستان کے معاملات سے دور رہیں، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟
یہ بات سامنے آئی تھی کہ پڑوسی ملکوں کا ذکر ہوا تھا، یعنی تقریباً پاکستان کا، کہ پاکستان افغان طالبان کو سپورٹ نہ کرے، انہیں اسلحہ نہ دے، انہیں ٹریننگ اور دیگر فیسلٹیز نہ دے، تاکہ وہ افغانستان کے اندر دہشت گردی نہ کر سکے۔ مگر چائنا اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں اتنے زیادہ نہیں ہے، وہ غلط فہمیاں نواز شریف صاحب کی چائنا کے دورے کے بعد بہت حد تک دور ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان، چائنا اور افغانستان تینوں مل کر دہشت گردی کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔
آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سعودی عرب دونوں پڑوسی ممالک یعنی کہ پاکستان اور افغانستان کا قریبی دوست سمجھا جاتا ہے، اور اکثر خبریں آتی ہیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں سعودی عرب سے تعلق بھی اثر انداز ہوتے ہیں، تو آپ اس دورے کے بعد سعودی حکمران کیا توقعات وابستہ کر سکتے ہیں؟
سعودی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا دوست ہے، اور دونوں ملکوں کی سعودی عرب نے بہت زیادہ مدد کی ہے اور کر بھی رہے ہیں۔ سعودی عرب کے بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن اور دوستی ہو، اور ایک دوسرے کی مدد کے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتے ہیں، اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے افغانستان کے حوالے سے ان کا کردار بہت اہم ہے اور ہم افغانستان کا ہمسایہ ہے اور بر وقت افغانستان کو امداد بھی دے سکتی ہے. تو اس لیے سعودی بھی میرے خیال چاہے گا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ نہ ہو اور امن ہو اور دونوں ملکوں میں ترقی اور خوشحالی ہو.
اچھا آپ نے بولا کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا کردار بہت اہم ہے, تو اس پہ اگر آپ ذرا تھوڑی روشنی ڈال سکے.
دیکھیے پاکستان نے گزشتہ 30 سال میں افغانستان کو سپورٹ کیا. جب افغانوں نے روس کے خلاف جنگ شروع کی تو پاکستان نے افغان مجاہدین کو تربیت کی, ان کو افغانوں کو پناہ دیے ہے, ان کو زراعتی زمینیں خالی کروا کر ان کے کیمپ بنائی ہے, اور پھر افغانوں نے پاکستان کے مختلف اداروں میں بہت زیادہ تعلیم حاصل کی. تو اس لیے پاکستان کا کردار بہت اہم ہے. اور پھر 2 صوبے ہیں پاکستان میں, 2 صوبے پشتو اسپیکنگ ہے. تو اس لیے پاکستان کے کردار اور پاکستان کے تعاون کے بغیر میں نہیں سمجھتا کہ افغانستان میں کوئی امن قائم ہو جائے.
یہ تھے برطانیہ میں مقیم افغانستان کے امور کے ماہر موسیٰ جلال زئی. پاکستان اور افغانستان اور ان دونوں ممالک کے تعلقات کے ذکر کے بعد اب بات کریں گے پاکستان میں پولیو کی. امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول یعنی امراض پر قابو پانے کے مرکز کے ماہرین نے کہا ہے کہ اقوام عالم پہلی بار پولیو کے مرض کو شکست دینے والی ہیں, لیکن پاکستان میں پولیو کے حوالے سے صورتحال پریشان کن ہے. بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سنیے عادل شاہزیب کی زبانی.
پولیو ایک خطرناک مرض ہے اور اس سے 200 میں سے 1 بچہ اپاہج ہو جاتا ہے, جبکہ بعض بچے اس سے مر بھی جاتے ہیں, لیکن اس پر قابو پانے میں کافی پیش رفت ہوئی ہے. 1988 میں پولیو کے کیسز 3.5 لاکھ تھے, جو کہ سن 2013 میں کم ہو کر 416 رہ گئے تھے. سی ڈی سی کی رپورٹ کے مطابق تیسری قسم کے وائرس کا آخری کیس نومبر سن 2012 میں پاکستان میں سامنے آیا تھا. سی ڈی سی کے گلوبل ہیلتھ کے سینئر مشیر ڈاکٹر اسٹیفن کوچی نے کہا کہ ہم نے ٹائپ 3 وائرس کو ختم کیا ہے اور یہ پولیو کے خلاف جنگ میں ایک بہت بڑا سنگ میل ہے. پولیو کا ٹائپ 1 یا پہلی قسم کا وائرس پاکستان, افغانستان اور نائجیریا میں باقاعدگی سے سامنے آتا ہے. ڈاکٹر اسٹیفن نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ سب سے زیادہ چبھنے والا وائرس ہے اور سب سے زیادہ پولیو کی وبا کا باعث بنتا ہے. اس کی وجہ سے بچے اپاہج کرنے والی پولیو مرض کا شکار ہوتے ہیں. نائجیریا میں صورتحال بہتر ہو رہی ہے. سن 2013 میں نائجیریا میں پولیو کے 53 کیسز سامنے آئے تھے, جبکہ رواں سال صرف 6 کیسز معلوم ہوئے ہیں. ڈاکٹر اسٹیفن کا کہنا تھا کہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی صورتحال ہے. پاکستان میں گزشتہ سال پولیو کے صرف 69 کیسز سامنے آئے تھے اور سن 2014 میں یہ 236 تک پہنچ گئے ہیں. ان کیسز میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. واضح رہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں طالبان نے تقریباً 2 سال تک ویکسینیشن پروگرام کو چلنے ہی نہیں دیا. پاکستانی فوج کی جانب سے حالیہ آپریشنز کے بعد رواں سال گرمیوں میں اس علاقے سے بڑے پیمانے پر لوگوں نے نقل مکانی کی ہے. ڈاکٹر کوچی کا کہنا ہے کہ اس نقل مکانی کی وجہ سے اچھی خبر یہ ہے کہ اب ان علاقوں کے بچے پناہ گزین کیمپوں میں دستیاب ہیں, جہاں انہیں پولیو سے نجات کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں. تاہم اس کے ساتھ بری خبر یہ بھی ہے کہ پولیو کا وائرس پورے پاکستان میں پھیل گیا ہے. پنجاب اور کراچی سے پولیو کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے دوسرے ممالک میں بھی وائرس کے پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے.
پاکستان میں پولیو کی صورتحال کے بارے میں امریکہ کے ایک سینٹر کی رپورٹ آپ نے سنی بی بی سی آن لائن پر ہمارے ساتھی عادل شاہزیب کی زبانی. اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑے صوبہ بلوچستان کا, جہاں ایران سے متصل ضلع کیچ میں تشدد کے 2 مختلف واقعات میں 1 شخص ہلاک اور 1 سرکاری تعمیراتی کمپنی کے 3 اہلکار زخمی ہو گئے ہیں. ان واقعات کی تفصیل کیا ہے بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
سرکاری تعمیراتی کمپنی کے اہلکاروں پر حملہ ضلع قلعہ کے دشت میں کیا گیا. کیچ انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں سرکاری کمپنی روڈ تعمیر کر رہی ہے. اہلکار کا کہنا تھا کہ آج صبح اس علاقے میں نامعلوم افراد نے کمپنی کے اہلکاروں پر فائرنگ کی, جس کے نتیجے میں 3 اہلکار زخمی ہو گئے. زخمیوں میں سے 1 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. ضلع کیچ میں پہلے 20 کمپنی کے اہلکاروں پر حملے ہوتے رہے ہیں. اس حملے کی ذمہ داری تال کسی نے قبول نہیں کی ہے. تاہم اس سے قبل اس نوعیت کے عملوں کی ذمہ داری کلدم بلوچستان لبریشن فرنٹ اور دیگر تنظیمیں قبول کرتی رہی ہیں. ایک اور واقعے میں ضلع کے ہیڈ کوارٹر تربت میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک ریڈی بان ہلاک ہوا. مقامی پولیس کے اہلکار نے فون پر بتایا کہ تربت بازار میں مسلح افراد نے ریڈی بان پر فائرنگ کی, جس کے باعث وہ ہلاک ہو گیا. اہلکار کا کہنا تھا کہ ہلاک ہونے والے ریڈی بان کی شناخت ہو چکی ہے, جس کا تعلق ضلع پشین سے ہے. ادھر پشین قلعہ کے خانوزئی میں گزشتہ شب ایک حملے میں لیویز فورس کا ایک اہلکار ہلاک ہو گیا۔ پشین میں لیویز فورس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ حملہ فورس کی ایک چیک پوسٹ پر کیا گیا۔ جوابی فائرنگ سے ایک حملہ ور بھی مارا گیا جبکہ اس کے ایک ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پروگرام میں آگے بڑھنے سے قبل ہم اپنی ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جہاں پر اس وقت سب سے پہلی خبر افغانستان کے صدر اشرف غنی کے دورہ پاکستان کے بارے میں ہے، جو کہ آج ہمارے سیربین کا بڑا موضوع بھی تھا۔ اور بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی سرخی ہے کہ ماضی کو بھول کر مستقبل پر نظر رکھنی چاہیے اشرف غنی۔ یہ افغانستان کے صدر اشرف غنی کا پاکستان کے لیے پیغام تھا۔ سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
قریہ قریہ، گاؤں گاؤں،
ریم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نامہ نگار،
آسٹریلیا کے مچل مارش اور سٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
اور کھیلوں کی خبریں سنیے ذیشان حیدر سے۔
بنگلہ دیش کے شہر چٹاگونگ میں کھیلے جا رہے تیسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز بنگلہ دیش کی ٹیم نے اپنی دوسری اننگ 319 رنز پانچ کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کر کے زمبابوے کو 449 رنز کا ہدف دیا ہے، جس کے تعاقب میں زمبابوے کی ٹیم نے چوتھے دن کے کھیل کے اختتام پر 71 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں بنگلہ دیش کو 2-0 سے برتری حاصل ہے۔ پاکستان کے دورے پر آئے افغان صدر اشرف غنی کے اعزاز میں رکھے گئے دوستانہ کرکٹ میچ میں افغانستان اے نے پاکستان اے کو 54 رن سے شکست دے دی ہے۔ افغان ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 15 اوورز میں 155 رنز کا ہدف دیا، جس کے جواب میں پاکستان کی ٹیم صرف 100 رنز ہی بنا سکی۔ افغانستان اے کی جانب سے نجیب اللہ زدران نے 4 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے 32 گیندوں میں 60 رنز بنائے۔ انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان ایلسٹر کک 2015 کے کرکٹ ورلڈ کپ میں اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے کافی پر امید نظر آ رہے ہیں۔ انگلینڈ کی ٹیم اگلے سال فروری میں ہونے والے ورلڈ کپ سے قبل 11 ایک روزہ میچز کھیلے گی، جس پر ایلسٹر کک کا کہنا تھا، یقینی طور پر یہ گزشتہ کچھ سالوں کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہماری ٹیم 1992 کے بعد سے عالمی مقابلوں میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکی تھی، اور ایک کھلاڑی کی حیثیت سے میں کافی خوش ہوں، کیونکہ ورلڈ کپ سے قبل ہماری ٹیم صرف ایک روزہ میچز کھیل رہی ہے اور ایک بھی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلے گی۔ ٹینس کے سال کے آخری ٹورنامنٹ اے ٹی پی ورلڈ ٹورز میں دونوں سیمی فائنلز آج کھیلے جائیں گے۔ پہلے سیمی فائنل میں عالمی نمبر 1 نوویک جوکوویچ کا مقابلہ جاپان کے نشیکوری سے ہوگا، اور دوسرے سیمی فائنل میں عالمی نمبر 2 روجر فیڈرر وابرنکا کے مد مقابل ہوں گے۔ اور پاکستان میں جاری خواتین کی فٹ بال چیمپئن شپ میں آج 2 میچ کھیلے گئے۔ پہلے میچ میں مالدیپ کی خواتین ٹیم نے افغانستان کی ٹیم کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دی، جبکہ دوسرے میچ میں بھارت کی ٹیم نے بنگلہ دیش کو 1 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی۔
کھیلوں کی خبریں پیش کی ذیشان حیدر نے۔ اور آج پروگرام میں ہم ایک بار پھر آپ کو تھر کی صورتحال کی تفصیل بتائیں گے، جہاں سے مزید کچھ بچوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ لیکن ابھی پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے اہم خبروں کے خلاصے کا، سنیے نخبت ملک کی زبانی۔
وزیراعظم پاکستان محمد نواز شریف اور پاکستان کے دورے پر آنے والے افغان صدر اشرف غنی نے ساتھ مل کر دونوں ملکوں میں دہشت گردی کے مسائل سے نمٹنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں جنوبی پنجاب کے شہر ملتان میں کالج کے طلبہ نے ادھار چائے نہ دینے پر نجی ہوٹل کے مالک کو پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی۔ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکہ میں طبی ماہرین نے کہا ہے کہ اقوام عالم پہلی دفعہ پولیو کے مرض کو شکست دینے والی ہے، لیکن پاکستان میں پولیو کے حوالے سے صورتحال پریشان کن ہے۔ پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے آئی ایس پی آر کی جانب سے بنائی گئی ایک مختصر دورانیے کی فلم ڈیفینڈر کو روم میں ڈاکیومنٹری فلم کا بہترین ایوارڈ دیا گیا ہے۔ جی 20 سربراہی اجلاس میں شرکاء نے روس کو یوکرین میں جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری نہ کرنے کی صورت میں مزید پابندیوں کی تنبیہ کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں اور ابھی آپ نے اہم خبروں کا خلاصہ سنا نخبت ملک سے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں توہین مذہب کی ایک اور شکایت سامنے آئی ہے۔ اس کی تفصیل بتانے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور سے براہ راست ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں صحافی اسد ساہی۔ تو اسد، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ شکایت کس نے کی اور کس کے خلاف کی؟
جی، یہ چکوال پولیس نے لاہور میں نصر کلونی میں ایک کرسچن نوجوان ہے، کمپیوٹر کا ماہر ہے، اس کے خلاف ایک مقدمہ درج کر رکھا ہے بلاسمی کا، اور اس کو نصر کلونی لاہور سے ارسٹ کیا کل جو دن گزرا ہے اس میں، اور اس کو شفٹ کیا گیا چکوال کیس کے سلسلے میں۔ اس میں اس پہ الزام تھا کہ اس نے کمپیوٹر پہ کچھ توہین جو ہے رسالت کی تھی، جس کا مقدمہ درج ہے چکوال نے۔ جی،
یعنی کہ یہ ان کا تعلق چکوال سے ہے اور وہاں سے شکایت آئی تھی، اور لاہور سے یہ جو ہے مسیحی برادری کے ایک اور شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔
جی، لاہور پولیس نے اس کی تصدیق کی ہے، اس کی گرفتاری کی، کیونکہ چکوال پولیس جب لاہور آئی تو اس نے نصر کلونی پولیس اسٹیشن میں باقاعدہ رپورٹ لکھی تھی کہ وہ یہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابھی خفیہ رکھا جا رہا ہے، کہ اس کو گرفتار کرنا ہے تاکہ آن ریکارڈ رہیں چیزیں، اور لاہور پولیس نے اس کی تجدید بھی کی ہے اس چھاپے کی۔
اچھا، آپ کی چکوال پولیس سے اس کے بارے میں کوئی بات ہوئی اس واقعے کے بارے میں؟
جی، میری لاہور پولیس کے ڈی آئی جی سے بات ہوئی، انہوں نے اس کی تجدید کی ہے کہ شفٹ کر دیا گیا اس کو چکوال، چکوال پولیس آئی تھی اور وہ اس کو اریسٹ کر کے وہاں لے گئی ہے۔ جی،
آپ کی تفصیل بتانے کا بہت شکریہ اسد ساہی۔ یہ تھے لاہور سے صحافی اسد ساہی، جو وہاں پر توہین مذہب کے ایک مقدمے کی تفصیل ہمیں بتا رہے تھے۔ اور اب ہم رخ کرتے ہیں ایک اور خبر کا، جو کہ سیکیورٹی کے بارے میں ہے اور عالمی سیکیورٹی کے بارے میں ہے۔ امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ ایشیا کی سیکیورٹی کا انحصار بڑے ممالک کی جانب سے چھوٹے ممالک کو ہراساں کرنے پر نہیں، بلکہ باہمی اتحاد اور بین الاقوامی قوانین پر ہونا چاہیے۔ بی بی سی آن لائن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی۔
صدر اوباما نے کہا کہ ایشیا پیسیفک میں اتحادیوں کے ساتھ امریکہ کے عہد پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ سینیچر کو آسٹریلیا میں کوئنز لینڈ یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب میں صدر باراک اوباما نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایشیا کی سیکیورٹی کا انحصار دباؤ ڈالنے، زبردستی کرنے اور بڑے ممالک کا چھوٹے ممالک کو ہراساں کرنے پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا انحصار باہمی سیکیورٹی کے لیے بنائے گئے اتحاد، بین الاقوامی قوانین اور روایت پر ہونا چاہیے جس کی پاسداری کی جاتی ہے۔ صدر باراک اوباما نے کہا کہ یوکرین کے خلاف روس کی جارحیت پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے اپنی بات کے ثبوت کے طور پر یوکرین کی حدود میں گرنے والے ملیشین ایئر لائن کے طیارے MH17 کو پیش کیا۔ عالمی تنظیم G20 کے سربراہی اجلاس کے پہلے دن رکن ممالک کے رہنما آسٹریلیا کے شہر برسبن میں آج ملاقات کر رہے ہیں۔ دو دنوں پر مشتمل اس اجلاس میں امریکہ، چین اور روس کے سربراہان کے علاوہ 17 ممالک کے رہنما حصہ لے رہے ہیں اور وہ معاشی ترقی کے فروغ پر بات چیت کریں گے۔ سربراہی اجلاس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس اجلاس میں شریک ممالک پر زور دے کر کہا کہ وہ اس اجلاس میں یوکرین کے بحران اور ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرات جیسے مسائل کے ساتھ ساتھ ماحولیات میں تبدیلی پر بھی غور و خوض کریں گے۔ اطلاعات کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتن کو بعض مغربی ممالک کے رہنماؤں کی جانب سے روس کی فوجی کارروائی میں اضافے کے نتیجے میں سخت رویے کا سامنا رہے گا۔ G20 سربراہی اجلاس سے پیشتر صدر پوتین نے کہا تھا کہ امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے یوکرین کے حوالے روس پر لگائی جانے والی پابندیوں سے صرف روس کو ہی نہیں بلکہ عالمی معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ آسٹریلوی وزیراعظم ٹونی ایبٹ نے کہا کہ عالمی رہنما اس سربراہی اجلاس کا استعمال روزگار کے مواقع پیدا کرنے، ٹیکس کی چوری کرنے والوں کی نشاندہی کرنے اور عالمی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کریں گے۔ واضح رہے کہ G20 ممالک میں ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر معیشت والے ممالک شامل ہیں۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے تھے فراز ہاشمی۔ امریکہ کے صدر اس وقت آسٹریلیا کے دورے پر ہیں، جہاں پر انہوں نے اپنا یہ تقریر کی جس کا ذکر تھا اس رپورٹ میں۔ اور امریکہ کے اعلیٰ ترین فوجی افسر جنرل مارٹن ڈیمپسی غیر اعلانیہ دورے پر عراق پہنچے ہیں۔ عراق میں دولت اسلامیہ کے خلاف امریکی فضائی بمباری شروع ہونے کے بعد یہ جنرل ڈیمپسی کا عراق کا پہلا دورہ ہے۔ دوسری جانب عراق میں حکام کا کہنا ہے کہ ان کی افواج نے دارالحکومت بغداد کے شمال میں واقع شہر بی جی سے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کو نکال باہر کیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
امریکی فوج کے اعلیٰ افسر جنرل مارٹن ڈیمپسی آج عراق کے غیر اعلانیہ دورے پر بغداد پہنچے ہیں۔ دولت اسلامی کے خلاف امریکہ کی فضائی مہم شروع ہونے کے بعد سے مسٹر ڈیمپسی کا یہ عراق کا پہلا دورہ ہے۔ امکان ہے کہ وہ کرد اور عراقی فورسز کی امداد بڑھانے کی تیاری میں مصروف امریکی کمانڈر سے ملاقات کریں گے۔ وہاں پہنچنے کے بعد جنرل ڈیمپسی کا کہنا تھا کہ وہ عراق میں دولت اسلامی کے خلاف جنگ میں امریکی کارروائیوں کے کارآمد ہونے کا جائزہ لیں گے۔ واضح رہے کہ اس ماہ کے آغاز میں امریکی صدر باراک اوباما نے عراقی فورسز کی مدد اور تربیت کے لیے مزید 15,000 فوجی دستے بھیجنے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب عراقی فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملک کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کے پاس سے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو نکال باہر کیا ہے۔ حکام کی جانب سے کل ہی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ جون سے شدت پسندوں کے زیر قبضہ علاقے بائی جی کے قریبی قصبوں کو فوج نے دوبارہ اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، جس کے بعد آج یہ خبر آئی ہے کہ عراقی فورسز نے ملک کی سب سے بڑی آئل ریفائنری کے پاس سے دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کو نکال باہر کیا ہے۔ بائی جی میں واقع آئل ریفائنری دارالحکومت بغداد سے شمال میں 200 کلومیٹر دوری پر واقع ہے، جہاں سے عراق کے لیے 1/3% تیل کی پیداوار ہوتی ہے۔ بغداد میں بی بی سی کے نامہ نگار حق سائکس کہتے ہیں کہ بائی جی اور یہاں واقع آئل ریفائنری کو دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے مکمل طور پر خالی کرانے کی صورت میں ہی عراق کی فورسز اس قابل ہو سکیں گی کہ وہ شدت پسندوں کی سپلائی لائن کاٹ سکیں۔
امریکہ کے اعلیٰ ترین فوجی افسر جنرل مارٹن ڈیمپسی غیر اعلانیہ دورے پر عراق پہنچے ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کیا شمائلہ خان نے۔ اور اب ذکر کرتے ہیں بھارت کا۔ بی بی سی اردو سروس کے دلی میں نامہ نگار شکیل اختر کا کالم سنیے، دوسرا پہلو۔
مجھل کے فرضی انکاؤنٹر کے خلاف احتجاج میں اس وقت پوری وادی میں کئی مہینے تک مظاہرے ہوئے تھے۔ احتجاج کے دوران 125 سے زیادہ کشمیری نو عمر بچوں کو سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ کرنے کی پاداش میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ مجھل کا معاملہ ایک ذیلی سویلین عدالت میں شروع ہوا تھا، لیکن فوج کی مداخلت سے یہ مقدمہ سویلین عدالت میں روکنا پڑا اور ملزمان کے خلاف فوجی کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا۔ مجھل کے واقعے میں جرم کی نوعیت اتنی واضح اور ثبوت اتنے پختہ تھے کہ قانون کی گرفت سے بچنا ممکن نہیں تھا۔ کشمیر مسلح علیحدگی پسندی کی تحریک کے دوران فوج پر حقوق انسانی کی خلاف ورزیوں کے بہت سے واقعات درج ہیں، لیکن ان میں شاید ہی کسی معاملے میں فوج نے اپنے اہلکاروں کے خلاف کچھ چھوٹی موٹی کارروائی کی ہو۔ یہ گزشتہ 25 برس میں پہلا موقع ہے جب فوج نے اپنے اہلکاروں کو عمر قید جیسی سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس طرح کی سخت سزاؤں سے سیکیورٹی فورسز کے ذریعے حقوق انسانی کی سنگین خلاف ورزیوں کو روکنے میں یقیناً مدد ملے گی۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب اس مہینے کے اوائل میں سیکیورٹی فورسز نے بڈگام میں ایک چیک پوائنٹ پر 2 نوجوانوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ شہریوں کے احتجاج اور مظاہروں کے بعد فوج نے اعتراف کیا کہ یہ واقعہ فوجی اہلکاروں کی غلطی سے رونما ہوا۔ فوج کے کور کمانڈر نے اس واقعے کی غیر جانبدارانہ تفتیش کا وعدہ کیا ہے۔ مہلوکین کے لیے معاوضے کا بھی اعلان کیا گیا۔ جس تیزی سے اور اعلیٰ سطح پر فوج حرکت میں آئی اور تفتیش سے قبل ہی یہ اعتراف کر لیا گیا کہ ہلاکت فوجیوں کی غلطی کا نتیجہ تھی، یہ بھی اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ حقوق انسانی کی تنظیمیں ان اقدامات اور فیصلوں کو مرکزی حکومت کی انتخابی حکمت عملی سے جوڑ کر دیکھ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتی ہیں کہ فوجی عدالت نے مجھل کے فرضی انکاؤنٹر کا فیصلہ ستمبر میں کر لیا تھا، لیکن اسے 2 مہینے بعد اسمبلی انتخابات سے ذرا پہلے ہی کیوں سنایا گیا؟ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر فوج واقعی جواب دہی کا عمل شروع کرنا چاہتی ہے تو پتھری والے انکاؤنٹر کی ہلاکتوں کے ملزمین کو بھی سزا دے۔ اس واقعے میں فوجی عدالت نے یہ کہہ کر کیس بند کر دیا کہ ملزم فوجی اہلکاروں کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا، لیکن کورٹ مارشل کے فیصلے اور فوج کے حالیہ اقدامات سے وادی میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ اصل مسئلہ شہری آبادیوں میں فوج کی تعیناتی کا ہے۔ سماجی رضاکاروں اور سیاسی حلقوں کی جانب سے یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ یا ایفسپا کو شہری علاقوں سے ہٹایا جائے۔ اس قانون کے تحت فوج کو بے پناہ اختیارات حاصل ہیں اور اس نے خود کو کسی طرح کی قانونی جوابدہی سے اوپر رکھا ہے۔ ریاست کی کئی سیاسی جماعتوں نے اپنے انتخابی منشور میں یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ فوج کے اس قانون کو ہٹانے کے لیے جدوجہد کریں گی۔ فوج نے حالیہ دنوں میں جوابدہی کا جو اشارہ کیا ہے وہ ایک مثبت پہلو ہے، لیکن وہ عوام کا مکمل اعتماد تبھی حاصل کر سکے گی جب وہ فورسز کی خلاف ورزیوں کے معاملات سویلین کورٹ میں طے کرنے کی اجازت دے گی۔ وادی میں جوں جوں حالات بہتر ہوں گے جواب دہی کے لیے فوج پر دباؤ بڑھتا جائے گا۔ شکیل اختر، بی بی سی، سری نگر۔
اور جیسا کہ آپ نے سنا، یہ سری نگر سے تھے ہمارے ساتھی شکیل اختر، جو وہاں پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں فوج اور شہریوں کے تعلقات کے بارے میں ان کا یہ ایک کالم تھا، ہفتہ وار کالم، دوسرا پہلو۔ اور یہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کی شہ سرخی ہے فوج کی ساکھ بہتر کرنے کی کوشش۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ سندھ کا، جہاں سے جس کے شہر حیدرآباد سے اس وقت ٹیلی فون لائن پر براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی علی حسن۔ تو سب سے پہلے علی حسن، میں آپ سے تھر کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج وہاں سے اطلاعات کے مطابق مزید 4 بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟
دیکھیے، یہ اطلاعات جو ہے نا، ضلع کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، یہ اس کے ایک سرکاری اسپتال کی فیگرز لوگوں کو مل رہی ہیں۔ ابھی جو پورا ضلع ہے وہ 23,000 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس میں 2300 گاؤں ہیں، دیہات ہیں، جن میں سے بہت بڑا علاقہ سڑکوں سے کنیکٹڈ نہیں ہے۔ ان علاقوں میں جو اموات ہو رہی ہیں وہ کہیں رجسٹر نہیں ہوئی ہیں، کوئی سروے نہیں ہے، اس لیے اندازوں کی بنیاد، یا میں جب بھی گیا ہوں مختلف علاقوں میں، اور میں خاصا اندر ریگستان میں لوگوں کے پاس گیا ہوں، تو وہاں یہی اطلاع ملی ہے کہ جی ہاں، ان کا بچہ مر گیا ہے اور انہوں نے دفنا دیا، یا انہوں نے کریا کرم کر دیا، اور کسی کو اطلاع نہیں ہے۔ کوئی سرکاری ایڈمنسٹریشن، اسسٹنٹ کمشنرز، کسی نے کوئی انتظام ایسا نہیں کیا ہے کہ کوئی سروے ہو سکے۔ جی
اچھا علی حسن، یہ بتائیے کہ یہ جتنی وہاں سے خبریں آئیں، ان میں زیادہ تر بچوں کی ہلاکت کی اطلاعات تھیں، تو یہ ان کی ہلاکت کی وجوہات کیا سامنے آ رہی ہیں، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟
دیکھیے، بنیادی وجہ جو ڈاکٹر، مطلب سول ڈاکٹر سے بھی گفتگو ہوئی ہے اور فوجی ڈاکٹروں سے بھی گفتگو ہوئی ہے، فوج والے مسلسل مختلف علاقوں میں اپنے میڈیکل کیمپس لگا رہے ہیں۔ تو پچھلی دفعہ جو کیمپ لگا تھا چھاچڑوں کے قریب کیتار نامی ایک گاؤں میں، جو چھاچڑوں سے 60 کلومیٹر اندر ہے اور پاکستان اور بھارت کی سرحد سے 35 کلومیٹر دور ہے، وہاں پہ ڈاکٹروں کا کہنا یہ تھا کہ یہ سارا کچھ پیدا ہو رہا ہے کہ ان ماؤں کو غذائیت نہیں ہے، یہ غذائیت سے محروم مائیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ بچے سارے کے سارے ہلاک ہو رہے ہیں۔ اور وہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ مسلسل تیسرا سال ہو گیا ہے سخت قسم کی یہ جو ہوتی ہے خشک سالی ہے، بارشیں نہیں ہوئی ہیں، پورا علاقے میں سارا اناج، فصل، کاشتکاری جو ہے وہ بارش کی محرومت میں منت ہوتا ہے۔ پانی کا کوئی بہت بڑے پیمانے پر ایسا انتظام نہیں ہے کہ ٹیوب ویل لگے ہوئے ہوں، آر او پلانٹس لگے ہوئے ہوں، اور لوگ۔
علی حسن، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ تو مسئلہ جو ہے یہ سیاسی الزام تراشی کی وجہ بن رہا ہے، صوبہ سندھ کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے پر اس میں الزام بھی لگا رہی ہیں، تو اور حکومت سندھ کا موقف یہ رہا ہے کہ جی وہاں پر انہوں نے غذا کا انتظام کیا تھا، اور یہ جو بچے ہیں، کیونکہ یہ زچگی کے دوران مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہسپتال دیر سے پہنچتے ہیں، اس وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوتی ہیں۔
ایسے دیکھیے، بہت کم فیصد ہوگا ایسے بچوں کا، جن بچوں کی اموات ہو رہی ہے وہ پیدا نوزائیدہ بچے نہیں ہیں، کوئی 2 سال کا بچہ ہے، کوئی 3 سال کا بچہ ہے، اس طرح کے بچے ہیں وہ، ایک دم بہت کم تعداد ہے ایسے بچوں کی جو نوزائیدہ بچے ہوں۔ جہاں تک الزام تراشی ہے دو بڑی جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان، سندھ کے یا سندھ میں قوم پرستوں کی جانب سے جو الزام تراشیاں ہیں، اس میں حکومت بہت حد تک ذمہ دار ہے، اور بنیادی صورتحال جو گزشتہ चार पांच साल से देखी जा रही है इस खुश्क साली के दौरान या पिछली दफे जब ये मामला उठे थे कि जो गवर्नेंस है वो सही नहीं है और सर्विस डिलीवरी सही नहीं है। हालांकि अभी अभी गवर्नमेंट ने एक फेज खत्म किया है जो चौथा फेज था, लोगों को 8 किलो गंदुम मुफ्त फराहम करने बिना फराहम की गई है।
जी अली हसन, आपका थर की सूरत हाल की तफसीलात बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम एक बार फिर रुख करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मौजू की तरफ चलेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम भी अफगानिस्तान ए क्रिकेट टीम जो है वो भी पाकिस्तान मौजूद है। और अफगान सदर अशरफ गनी के एजाज़ में खेले जाने वाले एक दोस्ताना क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान की ए टीम ने पाकिस्तान की ए टीम को 54 रन से शिकस्त भी दी है। इसकी तफसील बता रहे हैं हमारे साथी सलीम काजी।
इस्लामाबाद में वाके शालीमार क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए दोस्ताना मैच को अफगान सदर अशरफ गनी और पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी देखा। पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ए ने मुकर्रा 15 ओवर में 154 रन स्कोर किए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को 100 के स्कोर तक महदूद कर दिया। अफगानिस्तान ए के लिए ये एक बड़ी जीत है क्योंकि पाकिस्तान ए की टीम से उमर गुल, नासिर जमशेद, मोहम्मद इरफान और शुएब मकसूद जैसे खिलाड़ी खेल रहे थे। ये तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम में भी खेलते हैं। उमर गुल, जिन्होंने अप्रैल में वर्ल्ड T20 के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली थी, उन्होंने 3 ओवर्स में 30 रन दिए। पाकिस्तान ए की जानिब से मोहम्मद इरफान और स्पिनर रजा हसन ने 1-1 विकेट हासिल की। अफगानिस्तान ए की जानिब से नजीबुल्लाह जदरान ने 4 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 32 गेंदों में 60 रन स्कोर किए। पाकिस्तान ए की जानिब से बाबर आजम ने 30 रन स्कोर किए। अफगान सदर वजीर आजम पाकिस्तान के अलावा वफाकी वज़रा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान और नजम सेठी ने भी ये मैच देखा।
वो खबरें और मौजूदात जो आपके लिए अहम हैं।
शुरू में हम कहते हैं रीजनेबल टारगेट, तो आपको अचीव करके सो जाएंगे आपके साथी जो हैं, तो इसलिए हमें उनको स्ट्रेस्ड ही रखना है।
कत्ल कत्ल है, ये गैरत के नाम पे कोई कत्ल नहीं है।
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ
تبصرے تجزیے اور آپ کے خیالات
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کا عوام نے جیتنی ہے
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین سے 50 کروڑ کلومیٹر دور واقع دمدار ستارے پر اتارے جانے والے خلائی روبوٹ فیلے کے بارے میں مشکل فیصلے لینے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ اس کی بیٹری چند گھنٹوں میں ختم ہو سکتی ہے۔ بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سنیے نازیہ میمن سے۔
خیال ہے کہ روبوٹ کی ذخیرہ شدہ توانائی جمعے کو ختم ہو جائے گی اور اسی لیے یورپی سائنسدان فیلے کو ستارے کی سطح میں سوراخ کرنے کے احکامات دینے والے ہیں۔ فیلے اس وقت دمدار ستارے کی سطح پر ایک چٹان کے سائے تلے موجود ہے اور اسے سنیچر کے بعد کام کرنے کے لیے درکار شمسی توانائی دستیاب نہیں ہوگی۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ روبوٹ کچھ ایسے نمونے نکال لے گا جن کا اس پر موجودہ تجربہ گاہ میں تجزیہ کیا جا سکے گا۔ تاہم کھدائی کا یہ عمل انتہائی خطرناک ہے کیونکہ سوراخ کرنے کے عمل کے دوران جھٹکے لگنے سے روبوٹ کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ اس مشن کے مینیجر ڈاکٹر اسٹیفن اولامیک نے ایک تصویر کے ذریعے روبوٹ کی ممکنہ پوزیشن کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ یہ دمدار ستارے پر واقع کھائی میں دور دراز ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جس کو پہلے لینڈنگ کے لیے منتخب کیا گیا تھا لیکن بعد میں مسترد کر دیا گیا تھا۔ روبوٹ کو اس کھائی کے کسی کنارے پر موجود ہونا چاہیے۔ فیلے کی ارسال کردہ تصاویر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت کسی ڈھلوان کے کنارے پر موجود ہے اور اس کا پاؤں سطح پر ٹکا ہوا نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال میں اولین ترجیح یہی ہے کہ دمدار ستارے کے بارے میں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کی جائیں۔ روبوٹ نے دمدار ستارے پر تاریخی لینڈنگ کے عمل سے قبل اس کی خاص طرح اور سرمئی رنگ کی برفانی سطح کی تصاویر ارسال کی تھیں۔ یورپی خلائی ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایک تہائی طویل سفر کے بعد دمدار ستارے پر روبوٹ کا اترنا انسانیت کے لیے ایک بڑا قدم ہے۔
بی بی سی آن لائن کی رپورٹ سنا رہی تھی نازیہ میمن۔ اور اب وقت ہوا ہے ہفتے وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔
आज बिना किसी लंबी बात के सबसे पहले कबूल कीजिए मेरा सलाम। बॉलीवुड राउंडअप के साथ मैं हूँ स्वाति। और अगर आप भारतीय अखबारों पर नजर रखते हैं तो एक खबर आपके भी पास होगी। इन दिनों खासी दिलचस्पी ले रहे हैं लोग किस करने में। जी हाँ, इंडिया के कई शहरों में किस ऑफ लव नाम का कैंपेन चल रहा है। अब सुनने में लगता है कि किस करना कितना आसान होता होगा, लेकिन क्या वाकई में ये इतना आसान है? आज इसी राज से पर्दा उठ जाएगा, लेकिन सबसे पहले पर्दा उठेगा इस हफ्ते की फिल्म से। दिल पर इतने इल्जाम है, पता नहीं ये मासूम सब कुछ झेल कैसे लेता है। डायरेक्टर शाद अली ने दिल को किल दिल बना दिया है और यही है इस हफ्ते की बड़ी रिलीज। सितारों की पूरी फौज है, रणवीर सिंह, अली जफर, परिणीति चोपड़ा और गोविंदा।
एक बात बता, लोग मरने के बाद क्या तारा बन जाते हैं?
जिंदा लोगों का तो यही मानना है।
तो इनमें से हमने कितने बनाए?
11।
इतनी बड़ी स्टार कास्ट के पीछे मकसद लगता है यही होता है कि लोग किसी के नाम पर तो फिल्म देखने आ ही जाएंगे। जब अली जफर पाकिस्तान से फिल्में करने भारत आ सकते हैं तो क्या लोग उनकी फिल्म देखने के लिए थिएटर तक नहीं जा सकते? इससे पहले कि इस फिल्म की असलियत मालूम करें, अली जफर से हमने एक सवाल पूछा है कि भारत में उनका करियर तो चल निकला है, तो क्या वो अपने मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहेंगे? कोई उम्मीद है उन्हें या उन्होंने कुछ सोचा है?
जी, मैं एक पाकिस्तानी फिल्म प्लान कर रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ और उसे मैं इंशाल्लाह प्रोड्यूस करूँगा। पाकिस्तान के लिए एक ऐसी फिल्म बनाऊँगा जो पाकिस्तान को दुनिया भर में लेके जाए और उसकी रिप्रेजेंटेशन करे। और आई वांट टू मेक अ फिल्म फॉर पाकिस्तान व्हिच इज़ आल्सो नेक्स्ट ऑन द कार्ड्स।
अरे क्या बात है, इसे कहते हैं फोकस। रहो कहीं भी, नजर निशाने पर रहनी चाहिए। जैसे इतनी बातों के बीच मेरी नजर अभी टिकी है नम्रता जोशी पर, जो किल दिल देखकर आ गई हैं सीधे हमें ये बताने कि फिल्म में देखने लायक क्या है और क्या नहीं।
किल दिल जो है ना, टाइटल में ही पूरी कहानी कह देती है। सीधी एक लाइन की कहानी है, पुरानी कहानी है, नया कुछ नहीं कहा गया है। एक शार्प शूटर जिसको प्रेम हो जाता है, तो कैसे गन के बजाय लव की तरफ ध्यान चला जाता है, कैसे प्रेम के फेर में पड़ जाता है। फिल्म उसके ऊपर है और उसके फिर क्या हाल होता है। पुरानी कहानी है, प्रिडिक्टेबल है, लेकिन मुझे कुछ कुछ जगह पे काफी एंजॉयबल और एंटरटेनिंग लगी, बांधे रखा। और वो इस वजह से कि जो पोर्शंस एंटरटेनिंग है वो लिखे अच्छे गए हैं, डायलॉग्स जो हैं वो इंटरेस्टिंग हैं, कैरेक्टर्स को एटलीस्ट रणवीर सिंह के कैरेक्टर को जो है बहुत अच्छी तरह से गढ़ा गया है। संवाद जैसे मैंने कहा मजेदार रहे हैं और काफी हद तक पेस मेंटेन करके कंट्रोल सा डायरेक्शन रखा है शाद ने। लेकिन जो मैंने कहा ना कि थोड़ा सा बासी लगती है कहानी।
सारी सारी रातें हैं जगना, गलियां रोशन रखना।
अगर आपको याद ना हो तो याद दिला देती हूँ, किल दिल के डायरेक्टर शाद अली उमराव जान बनाने वाले मुजफ्फर अली के बेटे हैं और बहुत अरसे के बाद उनकी कोई फिल्म आई है। तो किल दिल देखने के बाद लोगों पर क्या गुजरी, जरा ये भी पता करते हैं।
किल दिल मुझे अच्छी लगी,
बहुत यूजुअल स्टोरी
मूवी, वाज सिंपली बकवास,
वेरी नाइस मूवी, वन टाइम वॉच।
रणवीर सिंह सबका बाप है,
सबकी परफॉर्मेंस अच्छी थी।
गोविंदा को एक्सपेक्ट किया था ज्यादा अच्छे रोल में,
4 स्टार।
शुरुआत में आपको कहा था ना कि कहने और करने में बड़ा फर्क है। इंडिया में किस ऑफ लव नाम का कैंपेन चल तो रहा है, लेकिन सिनेमा में बड़े रोमानी दिखने वाले ये सीन क्या फिल्माए जाने के वक्त भी उतने ही आसान होते हैं? ये बात तो कोई अदाकार ही बता सकता है। और परिणीति चोपड़ा से बेहतर कौन होगा, उन्हें तो अच्छा खासा तजुर्बा है। तो हमने उन्ही से ये सवाल किया कि अपने को एक्टर को किस करना क्या आसान काम है।
हमें ऐसा लगता है कि यार ये दोनों किस कर रहे हैं, बट एक्चुअली उस टाइम यू नो माइक पे कोई शाउट कर रहा होता है एंड आप सोच भी नहीं रहे होते हो उसका। फिल्म में बहुत अच्छा लगता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक है और सब क्वाइट है, बट सीन पे सबसे ज्यादा शोर उस टाइम हो रहा होता है। आप बोल रहे होते हैं लेफ्ट राइट, आंखें ऊपर कीजिए, मुंह नीचे कीजिए, अच्छा शोल्डर पीछे कीजिए। क्योंकि जब आप किसी को किस करते हैं नेचुरली, जैसे आप अगर अपनी लाइफ में करेंगे वहां पे कोई कैमरा नहीं है, तो आप दिल से करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कैमरा में दिखना होता है, दोनों लोग दिखने होते हैं, शैडो में नहीं जा सकते क्योंकि एक दूसरे की शैडो आ रही होती है, सो इट्स वेरी मैकेनिकल टू डू।
इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर फिल्म वालों में कुछ दिखाने की हिम्मत बढ़ी है तो इसकी सीधी वजह देखने वाले भी हैं। अजी तारीफ तो उनकी भी करनी होगी ना कि रंग रसिया जैसी फिल्म को न सिर्फ देखने गए बल्कि तारीफ भी की।
रंग रसिया, रंग रसिया, रंग रसिया, रंग रसिया, रंग रसिया, रंग रसिया।
अगर आपको ये फिल्म देखने का मौका मिला है तो इसकी मेन लीड नंदना सेन को आप याद न रखें, ये हो नहीं सकता। गजब की हिम्मत दिखाई है उन्होंने इस रोल में, लेकिन हमें कहाँ सुकून मिलता जब तक नंदना से बात ना कर लेते। हमने उनसे पूछ ही लिया कि फिल्म के न्यूड सीन्स करने में तकलीफ तो नहीं हुई।
देखिए, न्यूडिटी काफी कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है एंड इट इज समथिंग दैट वन नीड्स टू थिंक अबाउट अ लॉट, बहुत सोचना चाहिए। एंड आई हैव, बट इफ इट इज पोर्ट्रेड विद द डिग्निटी एंड ब्यूटी दैट एवरी ह्यूमन बॉडी डिजर्व्स, then there is absolutely no shame in it. However, it is not an easy decision for an actor to make, and it was certainly not an easy decision for me.
जमाना वाकई बदल गया है साहब, और बदलते वक्त की नब्ज पर हाथ रखने वालों की कतार में सबसे आगे खड़े हैं गुलजार साहब।
उम्र कब की बरस के सुफेद हो गई, कारी बदली जवानी की छटती रही।
उम्र सुफेद हो गई तो क्या उनकी बातें अच्छे अच्छों को शर्मिंदा कर दे, और पुराने वक्त की याद में कसीदे पढ़ने वालों को तो उनसे जरा बचकर रहना चाहिए। उनके ख्याल तो सुनिए आप।
कोई दौर अलग नहीं है, हर दौर की अपनी मेलोडी है, हर दौर का अपना संगीत है, हर दौर की अपनी रफ्तार है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो उस वक्त मेलोडी थी और आज मेलोडी नहीं है, ये आई डोंट अग्री विद दैट। आज का रिदम आपको शायद याद ना रहा हो या आप उसके साथ ना चल पाए, लेकिन आज का रिदम अलग है और खूबसूरत है। पुरानी रफ्तार पे अगर आप चलना चाहेंगे तो मेरा ख्याल है आप साथ नहीं चल पाएंगे वक्त के।
वैसे पुरानी यादें इतनी भी बुरी चीज नहीं है, कई बार यही यादें आपको वो करने के लिए मजबूर करती हैं जो शायद आप वैसे ना करना चाहें जिंदगी में। अब जैसे आमिर खान संजय दत्त के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखना चाहते हैं पीके की जेल के अंदर। संजय दत्त सलाखों के पीछे जो है और उसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं।
आयो रे, आयो रे भाया, रंगीलो मेहमान, छोरा छोरी भर्ग न समझे मारे सब पे छलांग।
हमारे मन में तो ये बात है, और मैं बल्कि कल विनोद से कह भी रहा था कि हम अथॉरिटीज को लिख सकते हैं कि हम स्क्रीनिंग सभी के लिए वहां पर रख सकते हैं, शायद वो परमिशन दें ना दें वो उनके ऊपर है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूछ तो सकते हैं।
अच्छा, मीडिया और मशहूर लोगों के बीच बड़े अच्छे रिश्ते हों ये कम ही होता है, खबरें जो अक्सर आती हैं वो फसाद की ही आती हैं। नहीं, मैं सलमान भाई का जिक्र बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि शाहरुख खान जरा हटकर हैं, वो अपनी कामयाबी के लिए मीडिया को भी थोड़ा बहुत क्रेडिट देते हैं।
मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है, ऐसे है।
तो आप लोग भी दोस्त हैं, प्यारे हैं, तो जैसे जैसे आप बड़े आई थिंक बाहर फैंस भी बड़े, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन होगा। आप लोग इतना प्यार दिखाते हो, बार बार मेरे बारे में बातें दिखाते हो टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में, सो आई थिंक उसकी वजह से भी ये सब प्यार बढ़ गया है। तो इट इज वेरी हम्बलिंग। एवरी ईयर आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम नेक्स्ट ईयर बिकॉज एवरीबडी मस्ट बी यूज्ड टू इट, एंड नेक्स्ट ईयर आई थिंक आई विल बी 50, सो इट बिकम्स इवन मोर स्पेशल। बहुत लोग मुझे मिलते हैं, अरे 50 तो बहुत अच्छा होता है, और भी बड़ा होता है। सो मेरे लिए बड़प्पन यही है कि इतना प्यार मिलता है एंड हर साल बढ़ता ही जा रहा है।
बादशाह खान का 50वां जन्मदिन है अगले साल, यकीन नहीं होता। वैसे मैं तो यूं कह रही हूँ जैसे उम्र सिर्फ शाहरुख खान की बढ़ी है हमारी नहीं। बॉलीवुड राउंडअप का भी वक्त यहीं पर खत्म हो रहा है, मुझे चलने की इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।
बॉलीवुड राउंड अप आपने सुना स्वाति बख्शी से, और इसके साथ ही सियारबीन का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आज प्रोग्राम के एडिटर थे जाफर रिजवी, प्रोड्यूसर थी नाजिया मेमन, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे ग्रैम वाइट, और इस्लामाबाद से हमें तकनीकी मुआवनत फ्राहम की दिशान हैदर ने। असद अली को तमाम साथियों समेत इजाज़त दीजिए, और प्रोग्राम के आखिर में अहम खबरों का खुलासा सुनिए नुखबत मलिक से।
وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف اور پاکستان کے دورے پر آنے والے افغان صدر اشرف غنی نے ساتھ مل کر دونوں ملکوں میں دہشت گردی کے مسائل سے نمٹنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں جنوبی پنجاب کے شہر ملتان میں کالج کے طلبہ نے ادھار چائے نہ دینے پر نجی ہوٹل کے مالک کو پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دی، ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ امریکہ میں طبی ماہرین نے کہا ہے کہ اقوام عالم پہلی دفعہ پولیو کے مرض کو شکست دینے والی ہے، لیکن پاکستان میں پولیو کے حوالے سے صورتحال پریشان کن ہے۔ جی20 سربراہی اجلاس میں شرکاء نے روس کو یوکرین میں جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری نہ کرنے کی صورت میں مزید پابندیوں کی تنبیہ کی ہے۔ امریکہ کے جنرل مارٹن ڈیمپسی اور دولت اسلامیہ کے خلاف امریکی فوجی کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے غیر اعلانیہ دورے پر پہلی بار عراق پہنچے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔